أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم سامعین اکرام، اب آپ کے سامنے جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی درس قرآن پیش کریں گے. یہ سورہ البقرہ کا آخری رکوع ہے جس کا مضمون ہے تحفہ معراج.
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه اجمعين وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. فرمایا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی بات خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال اس کا حساب تم سے لے لے گا. پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی. مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. ایمان لانے والوں، تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر. مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اس کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے. یہ دراصل تین آیات پر مشتمل ہے آخری رکوع، اور اگر آپ ان کے مضامین کا تجزیہ کریں تو ایک ایک آیت میں ایک ایک مضمون ایسا ہے کہ آپ اس کو بذات خود عنوان دے سکتے ہیں. پہلی آیت میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، دوسری آیت میں ایمان کے بنیادی اجزاء اور ایمان لانے کے لوازمات بیان کیے گئے ہیں، اور تیسری آیت میں اللہ کی طرف سے ایک رحمت کی وعید، رحمت کی نوید اور خوشخبری، اور اس کے ساتھ ساتھ مومنوں کو ایک دعا کی تلقین. تو اللہ کی صفات، ایمان کے اجزاء اور اس کے لوازمات، اور مومنوں کے لیے ایک دعا، گویا یہ ایک مکمل مضمون بنتا ہے اس رکوع کا. اس کا تعلق بھی تین طریقے سے مفسرین نے بیان کیا ہے. اس رکوع سے بالکل جو متصل پہلے آیت آئی ہے سورہ بقرہ میں، اس میں یہ بات فرمائی گئی کہ ولا تکتم الشہادہ ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ، اے لوگوں تم گواہی کو نہ چھپایا کرو، اور اگر کوئی گواہی کو چھپائے گا تو وہ دل میں گناہگار ہوگا. تو مفسرین نے بات بیان کی کہ وہاں چونکہ گواہی کے چھپانے کا ذکر ہے، لہذا اس رکوع کے پہلی آیت میں یہ بات فرمائی گئی کہ اگر تم نے کوئی چیز چھپائی اور یا اس کو ظاہر کیا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم کوئی چیز چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہو جائے گی. گویا اس آیت سے اس کا فوری طور پر سلسلہ ہے. ایک تو ربط یہ بیان کیا، دوسرا ربط مفسرین نے یہ بیان کیا کہ چونکہ سورہ بقرہ شرعی احکامات میں بڑا اہم درجہ رکھتی ہے، بلکہ اہم کیا، سب سے زیادہ اہم درجہ اسی سورت کا ہے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چوٹی فرمایا ہے، سنام القرآن. چنانچہ شرعی احکامات کے سارے بیان کرنے کے بعد اب یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ جس کی طرف سے یہ احکام تم کو دیے گئے ہیں، اس کی یہ صفات ہیں اور تم سے اس قسم کا ایمان مطلوب ہے. گویا سورہ بقرہ کے سارے مضامین پر یہ آخری رکوع حاوی ہے. تو دوسرا ربط یہ بنتا ہے، پہلے تو ایک آیت سے اس کا ربط بنتا ہے، پھر پورے سورہ بقرہ سے بنتا ہے. اور اس رکوع کی جامعیت کی، یوں تو قرآن کا ایک ایک شوشہ اور حرف اعجاز سے بھرپور ہے، مگر اس رکوع کی جامعیت کے اعجاز پر قربان جائیے کہ بذات خود اگر آپ سورہ بقرہ کے مضامین کا مطالعہ نہ بھی کریں تو بذات خود فی نفس ہی یہ رکوع اتنا جامع ہے. اس میں تین وہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جتنا آپ اس میں غور کرتے چلے جائیں گے آپ کو معنی ہی معنی نظر آتے چلے جائیں گے، اور ایسا لگے گا کہ پورے دین کا خلاصہ ہے جو وہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے. تو یہ اس رکوع کی اہمیت، اس کے متعلق آپ کو یقیناً وہ روایت معلوم ہوگی، اس کے آخر کی جو دو آیتیں ہیں آمن الرسولوں سے لے کر، اس کے لیے متعلق یہ روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں جو دو تحفے اللہ کی طرف سے عطا ہوئے تھے، اور کیجیے گا اپنے محبوب کو بلا کر جو دو تحفے دیے گئے ہیں، وہ مثال میں نے شاید پہلے بھی آپ کو دی ہو کہ آپ کے گھر آپ کو کوئی بہت محبوب مہمان آئے اور چلتے وقت آپ کی تب ہی تھی چاہے کہ میں اپنا دل نکال کے اس کو دے دوں، اس انداز میں جو دو تحفے دیے گئے وہ کیا، پانچ وقت کی نماز فرض ہو رہی ہے اور یہ سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں ہیں، یہ عطا کی جا رہی ہے تحفہ بطور. اس لیے روایت میں آتا ہے کہ اس کی فضیلت کے متعلق روایت یہ آئی ہے کہ وہ دو آیتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے لکھ لیا تھا اپنے پاس. یہ جنت کے خزائن میں سے خزینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے چنانچہ کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ان آیتوں کو زبانی یاد نہ رکھے اور سونے سے پہلے پڑھ نہ لیا کرے. گویا ہدایت یہ ہے کہ سونے سے پہلے ان آیتوں کو پڑھ لیا کرو. ایک روایت میں یہ اس کا ثواب بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص ان دو آیتوں کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا گویا وہ ساری رات اس نے قیام میں اللہ کے حضور گزاری ہے، اتنا بڑا اس کا ثواب ہے. تو یہ یعنی یہ جو فضیلت آ رہی ہے کسی وجہ سے آ رہی ہے، وہ وجہ جس میں نے آپ سے عرض کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ مجھ جیسا ان پڑھ آدمی بھی جب میں اس مطالعے کی تیاری کر رہا تھا پچھلے دو تین ہفتے سے، تو جتنا میں اس کے مضامین پر غور کرتا تھا اور تفاسیر پڑھ رہا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا ایک ایک جو لفظ ہے اس میں معنی ہے، سمندر کا سمندر اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈبویا ہوا ہے. اب یہ کہ جتنا جس کو اللہ توفیق دے وہ اس میں چلا جائے. تو اس تمہید کے ساتھ آئیے دیکھیے کیا بات فرمائی گئی. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تین آیتیں، تین ان کے مختلف مضامین، اور تینوں مضامین بالکل ایک مربوط لڑی کی طرح آپس میں پروئے ہوئے. پہلی آیت میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہاں آپ یہ غور کیجئے گا کہ پانچ صفات اللہ کی، تو نہ جانے کتنی صفات، پانچ صفات ہیں اللہ کی جو یہاں بیان کی گئی ہیں. پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ جو ٹکڑا ہے یا یہ جو جملہ ہے قرآن کا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آپ غور کریں قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے. اس کے تین معنی تو وہ ہیں جو مفسرین کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر فوری طور پر نظر آتے ہیں. ایک معنی یہ کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے. ذرا غور کیجئے گا، آج میں آپ کی توجہ چاہوں گا تھوڑی سی. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے. دوسرے معنی یہ کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے تصرف میں ہے. اور تیسرے معنی یہ کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ان کا مرجع اللہ ہے، بہرحال ان کو پلٹ کر اور لوٹ کر کہاں جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. جب وہ چیزیں برتی جائیں گی، استعمال کرنی جائیں گی، ان کا مقصد ختم ہو جائے گا تو وہ پلٹ کر اللہ کی طرف جائیں گی. تو ملکیت کا ہونا، تصرف کا ہونا اور پلٹ کر جانا، یہ تینوں چیزیں اللہ کے لیے ہیں. اب آپ دنیا میں غور کیجئے گا کہ یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے پاس تین چیزوں میں سے کسی چیز کا ایک کا اختیار ہو، دو کا اختیار ہو، مگر جب آپ کے پاس تینوں چیزوں کا اختیار ہوگا تب آپ کلی طور پر اس کے مالک ہوں گے۔ تو اللہ کے لیے فرمایا کہ اللہ کو کائنات کے سلسلے میں، زمین اور آسمان کی ہر چیز کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو یہ تینوں اختیارات کلی طور پر حاصل ہیں۔ تو یہ تو وہ معنی جو مفسرین کہتے ہیں کہ فوری طور پر سامنے آتے ہیں، اور تین معنی اور سامنے آتے ہیں، اور وہ سامنے آتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء میں دو آیتیں ایسی آئی ہیں متصل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کہ اس میں یہ جملہ کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تین دفعہ استعمال ہوا، اور بظاہر اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی تکرار ہے قرآن میں کہ دو آیتوں میں یہ جملہ تین دفعہ دہرایا جا رہا ہے، مگر جب آپ معنی پہ غور کریں تو آپ قربان جائیں قرآن کے کہ ایسے نگینے کی طرح وہاں جملے پروئے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا اللہ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ ایک آیت ختم ہوئی، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، دو آیتیں ختم ہو گئی، اور اس میں للہ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تین دفعہ آیا۔ اب دیکھیے کیا کہا گیا، کہا گیا کہ للہ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ اور ہم نے وصیت کی تھی ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب دی تھی تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی یہی وصیت کر رہے ہیں، اَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اے لوگوں، جب ساری چیزیں زمین اور آسمان کی اللہ کی ہیں تو کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو؟ کیسے زیب دے سکتا ہے؟ اللہ کے احکامات کی پابندی کرو اور اس کے احکامات کی نافرمانی سے بچو، بس یہی تو تقوی کا نام ہے۔ یہ تقوی اس لیے اختیار کرو کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم انکار کرتے ہو، نہیں اللہ کا تقوی اختیار کرتے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو تمہارے انکار کرنے سے حقیقت تو نہیں بدلتی، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ تعالیٰ تو بڑا بے نیاز ہے، بڑا غنی ہے۔ وہ جو بات میں نے آپ سے بھی شاید پچھلے دن کہی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے لوگ اگر عابد و زاہد و متقی ہو جائیں تو میرے سلطنت میں ایک شمہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے، تو تمہارا تقوی اختیار کرنے سے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، حقیقت اپنی جگہ موجود رہے گی، تم انکار کرتے ہو تو کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہ حقیقت اپنی جگہ موجود رہے گی، تم انکار کیے چلے جاؤ۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اے لوگوں، پھر جان لو کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اگر تم توکل کرنا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ توکل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مومن جو ہیں وہ تو صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ توکل کرنے والے تو صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں، یعنی یہ کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو اور تمہارے عقل میں یہ بات آ جائے تو تم سمجھو کہ جو کچھ آسمان اور زمین کی چیز ہے وہ سب اسی کی ہے، تم نے تو اپنا وکیل اس شخص کو بنا لیا، تم نے تو توکل اس ہستی پہ کر لیا جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو تین معنی وہاں بھی نکلے کہ چونکہ ساری چیز اللہ کے اختیار میں ہے لہٰذا اس کا تقوی اختیار کرو، نہیں کرتے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور اگر توکل کرتے ہو تو اس ہستی پر توکل کر رہے ہو جس کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے، جس کے ہاتھ میں ساری ملکیت ہے، جس کے پاس ساری چیزوں کو پلٹنا ہے، جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کا تصرف ہے۔ تو پہلی صفت ایک اس آیت کی جو پہلی صفت بیان ہوئی وہ یہ کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگلی بات یہ فرمائی کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ اس کو ظاہر کرو خواہ چھپاؤ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے لے گا۔ اس میں دراصل اللہ کی دو صفات بیان ہو رہی ہیں، ایک نہیں دو صفات۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ دیکھیے حساب صرف وہ شخص لے سکتا ہے جس کو ساری چیزوں کا علم ہو، اگر علم ہی نہ ہو تو حساب کس چیز کا لے گا؟ بے خبر لوگ تو حساب نہیں لے سکتے نا۔ حساب لینے کے لیے لازمن یہ ضروری ہے کہ علم ہو۔ چنانچہ اللہ کی وہ جو صفت ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، انہ علیم بذات الصدور وہ تو تمہارے سینوں کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہ خود بخود اس میں یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے، اور خالی یہ علم جو اللہ کا ہے، نعوذ باللہ کوئی ڈیٹا کلیکشن نہیں ہو رہا کہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ میں ڈال دیا ہو، بلکہ اللہ اس علم کی بنا پر تمہاری ایک ایک چیز کا حساب لے لیں گے. یہ اللہ کی تیسری صفت ہے. ان اللہ سریع الحساب, اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہیں. ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت سخت ہیں. تو اللہ کی تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ حساب لے لیں گے, خواہ دل میں کوئی چیز لاؤ یا اس کو ظاہر کرو. یہ آیت وہ ہے جس کے متعلق روایت آتی ہے کہ جب یہ آیت اتری اور اس میں یہ بات کہی گئی کہ ان تم دو معافی انفسکم اور تخفو ہو, اگر تم کوئی دل میں بات چھپاؤ گے بھی, دل کے اندر بھی کوئی خیال آئے گا تو اللہ حساب لے لیں گے. تو آپ غور کیجئے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا انداز وہ تو نہیں تھا جو ہمارا بدقسمتی والا انداز ہے کہ قرآن پڑھا ہے, سنا ہے, سمجھا ہے اور جھاڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں. جیسے رات کو آئے تھے ویسے کہ ویسے صبح ہی ہیں, الحمدللہ کوئی تبدیلی نہ آئی. ان کا انداز یہ نہیں تھا. ان کا انداز یہ تھا کہ قرآن کا ایک ایک شوشہ اور ایک ایک حرف جب سامنے آیا تو دیکھا کرتے تھے کہ ہم سے کہا کیا گیا, اور اپنا جائزہ لیا کرتے تھے کہ کیا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور اگر نظر یہ آتا تھا کہ کوئی کوتاہی ہے تو لرز جاتے تھے, ڈرتے ہوئے آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو اس قرآن کے مطالبے پہ پورے نہیں اترتے, ہمارا کیا حشر ہوگا. چنانچہ وہ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ دل میں بھی اگر کوئی وسوسہ آ گیا تو اللہ تمہارا حساب لے لے گا. ہم تو بشر ہیں, ہمارے دل میں تو نہ جانے کیا کیا وساوس آتے ہیں, اس کا کچھ بتائیے ترکیب. آپ غور کیجئے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہوا, اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے. یہ نہیں کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, فرمایا کہ نہیں حکم یہی ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, حکم یہی آیا ہے. اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کہو کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, بس تم یہ کہو کہ اللہ ہم نے سنا, ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اے اللہ تو ہمیں بخش دے, ہم تیرے طرف پلٹنے والے ہیں, یہ الفاظ ادا کرو. اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس معاملے میں. جب یہ آپ نے ہدایت دی تو اس کے بعد جن صحیح یہی الفاظ روایت میں آتا ہے کہ پھر آگے اس آیت میں چل کے آئے کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, اور یہ جو دلوں کی وساوس کی بات انہوں نے کی تھی اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی اگلی آیت میں چل کر کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, میں وہاں آپ کے سامنے اس کا مطلب انشاءاللہ تفصیل میں جا کے پیش کروں گا. مگر یہاں یہی بات کہی گئی تھی کہ اگر دل میں جو کچھ تم لاتے ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر لیں گے. آگے چل کے جب وضاحت کر دی گئی تو اب مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے کہ دراصل اس کے معنی یہ ہے کہ دل میں جو وسوسہ آپ کے آتا ہے اس کے اوپر آپ کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. پکڑ اس چیز کی ہے جب کوئی انسان ارادہ کر لے کسی چیز کا, اپنی نیت سے کسی برے کام کے کرنے کا ارادہ کر لے, کوئی ایسا باطل عقیدہ اپنے دل کے اندر پیدا کر لے, مثلا جیسے شرک کا باطل عقیدہ ہے یا کوئی اور ایسا باطل عقیدہ, تو اگر وہ برے کام کا ارادہ کر لے اور نہ کر سکے کسی وجہ سے, تو چونکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا اپنی طرف سے, لہذا اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے. مگر اگر کوئی وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اور آپ اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو وساوس آتے ہیں دل کے اندر, فرمایا اس کی پکڑ نہیں ہو. تو یہاں اللہ کی تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اور باہر کے سارے حالات کو چونکہ جانتا ہے لہذا اس کا وہ حساب لے لے گا. چوتھی صفت اللہ کی یہ بیان کی گئی کہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہیں گے معاف کر دیں گے اور جس چیز پہ چاہیں گے عذاب دیں گے پکڑ لیں گے. مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ دراصل یہ جملہ جب قرآن میں بار بار آتا ہے تو اس میں یہ معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کلی اختیار ہے, اس کو نہ کسی مشورے کی حاجت ہے, اس کو نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے, اس کو نہ کوئی تردد ہوتا ہے, وہ جس چیز کو چاہے معاف کر دے اور جس چیز کو چاہے جس کو چاہے عذاب دے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. دراصل وہ کہتے ہیں یہ شرک کی نفی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کی گئی ہے. ورنہ یہ سمجھنا کہ کوئی ناؤز باللہ یہ اندھے کی لاٹھی ہے کہ ادھر ماری تو لگ گئی اور ادھر ماری تو نہ لگی, ایسی بات نہیں. اللہ کے سارے احکامات حکمت پر مبنی ہوتے ہیں, وہ اگر عزیز ہے تو الحکیم بھی ہے. تو یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ کل اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. اور آخر میں فرمایا واللہ علی کل شئین قدیر, اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. دو چیزوں پر غور کیجیے گا, ہر چیز پر ہے اور قادر مطلق ہے, یعنی کوئی چیز ان کی قدرت سے باہر نہیں ہے اور ہر چیز پر مکمل قدرت حاصل ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی پارشل کنٹرول ہو, نہیں, مکمل قدرت اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر حاصل ہے. تو آپ یہاں غور کیجئے کہ اللہ کی پانچ صفات یہاں بیان کی گئیں, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے اور جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کلی طور پر قدرت رکھتے ہیں. اللہ کی صفات میں سے یہ ایک جامع تصور ہے جو انسان کے سامنے پیش کیا گیا کہ اے لوگوں، یہ جو تمہیں ہدایات دی گئی تھیں سورہ بقرہ میں، یہ جو دین تمہارے سامنے آیا ہے، یہ جو نظام زندگی پیش کیا گیا ہے، یہ اس ہستی کی طرف سے آیا ہے جس کے اندر یہ جامع صفات ہیں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کوئی اندھا اور بہرا راجا نہیں ہے کہ وہ بیٹھا ہے اپنے محلوں کے اندر بند اور اس کو اپنی خلقت کی پتہ نہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے، وہ تمہارا حساب لے سکتا ہے، چاہے تو تم کو معاف کرے اور چاہے تو تم کو چھوڑ دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. ہر چیز اس کی ملک ہے اور ہر چیز پر اس کو کلی طور پر قدرت حاصل ہے. تو ایسے معبود کے تم بندے ہو، یہ تصور اپنے ذہن میں واضح رکھو. اب جب یہ تصور واضح ہو گیا، اب ایمانیات کی بات آ رہی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ اب ایسے اللہ پر ایمان لاؤ. مگر ایمان لانے سے پہلے کیا بات کہی گئی؟ کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. اور کیجیے گا، آمن الرسول یعنی مومن سے ایمان لانے کی بات تو بعد میں ہے، والمومنون کا لفظ تو بعد میں آیا. پہلے کہا گیا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس چیز پر جو اللہ نے ان کی طرف نازل کی ہے. ذرا یہاں یہ بھی نقطہ غور کیجیے گا، کہا گیا من ربہ، من اللہ نہیں کہا. من اللہ کہا جا سکتا تھا، مگر رب کا لفظ خاص طور پہ استعمال کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی صفت ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کلام اور یہ ہدایت اپنے انسانوں کے لیے نازل کرے. اللہ تعالیٰ جو اس انسان کا پیدا کرنے والا، جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور جو اس کائنات کا چلانے والا ہے، جو اس کائنات کا رب ہے، جو اس کائنات کی ساری ضروریات مہیا کرتا ہے، اس ضرورت میں ایک ضرورت یہ بھی ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ دکھائے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو دعا انسان نے مانگی ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنے پر فرض کر لی ہے، اپنی صفت ربوبیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہ انسان کو بتائے کہ یہ ہے ہدایت. فرمائے یہ جو ہدایت کتابوں کے اندر آئی، اس ہدایت پر سب سے پہلے اللہ کے رسول خود ایمان لائے. وہ جو بات سورہ شورہ میں اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے اسی مہینے مطالعہ کیا تھا ان چند آیات کا، جس میں وہ ایک ٹکڑا آیا تھا، قل آمن تو بما انزل اللہ من کتاب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا اس چیز پر جو اللہ نے اس کتاب کے اندر نازل کی ہے. تو سب سے پہلے اللہ کا رسول خود اپنے آپ کو پابند کرتا ہے ان قوانین کا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں. اپنے معاملے میں وہ کوئی استثناء نہیں حاصل کرتا. یہ نہیں کہتا کہ مجھے ایکسپشنز دو، میں تو رول میکر ہوں، میں تو رول گیور ہوں، میں تو لا گیور ہوں، میں تو قانون سے بالا تر ہوں. نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے ان قوانین کا توق اپنی گردن میں ڈالتا ہوں، میں سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کا توق اپنی گردن میں ڈالتا ہوں. اور جب وہ یہ کام کرتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آؤ اب تم بھی یہ لوگوں اس راستے پر آؤ. تو بات یہ کہی گئی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لائے. کس چیز پر ایمان لائے؟ کلنا آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ایمان لائے سب کے سب کس چیز پر؟ اللہ پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، کتب پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے. اب آپ یہ غور کیجئے گا کہ ہمارے ایمانیات کے تین بنیادی اجزاء ہیں، ایک اللہ کی توحید پر ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا، ایک رسالت پر ایمان لانا، اور ایک آخرت پر ایمان لانا. اس آیت میں آپ کو تینوں اجزاء ایمانیات کی مل جائیں گے. یہاں ذکر ہو گیا کس کا؟ اللہ پر ایمان لائے. اس کے بعد ذکر کیا آیا؟ ملائکہ، کتب اور رسل. اگر آپ غور کریں تو رسالت کے ایمان کی جو زنجیر ہے، جو چھید ہے، اس کے یہی تین لنکس ہیں، یہی تین ٹکڑے ہیں. ملائکہ سے چلتا ہے پیغام، کتب کی شکل میں آتا ہے، اور رسولوں کے اوپر وہ پیغام آتا ہے، اور رسول پھر اللہ کے بندوں کو وہ پیغام پہنچاتے ہیں. تو ملائکہ، کتب اور رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ یہ ایمان بالرسالت ہے. پہلا ایمان تھا ایمان باللہ، اور دوسرا ہے ایمان بالرسالت. دو اجزاء کا یہاں ذکر ہو گیا. فرمایا گیا کہ ہمارا رسول بھی اور سارے مومنین بھی ان دو اجزاء پر ایمان لائے. اور نہ صرف یہ کہ ایمان لائے، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ لا نفرق بین احد من رسلی. انہوں نے کہا کہ ہم کسی رسولوں کے درمیان امتیاز نہیں کرتے. حضرات، یہ وہ بات ہے کہ جو ہم نے، پھر میں سورہ شورہ کا حوالہ دے رہا ہوں، وہاں یہی بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے انبیاء اور رسول آئے، ان سب کا دین ایک ہی تھا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسی. یہ بات تو ہم نے وہاں پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پانچ اولو العزم رسول کا ذکر کر کے یہ بات فرمائی کہ یہ دین وہی ہے جو ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کیا، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. یہ ایک ہی دین ہے، ایک ہی نظام زندگی ہے جس کی اللہ نے تلقین کی تھی آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک وہی دین چلا آ رہا ہے. چنانچہ مومنین جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک رسول پر تو ایمان لائیں گے اور ایک پر ایمان نہیں لائیں گے. نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے رسول پر ایمان لاتے ہیں، سب کا منبع اور سب کا سورس ایک ہی ہے، سب کو اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ملی تھی، جو کچھ کتب آسمانی آئی ہیں اس میں سے جو جو چیز بغیر تحریف کے آج تک موجود ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بات سورہ نساء میں ہم کو جہاں چھٹا سپارہ شروع ہوتا ہے وہاں بھی یہ بات سامنے آتی ہے، وہاں فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولم يفرقوا باللہ ورسولہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفور رحیم۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور ولم يفرقوا بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، کوئی تفاوت نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کی بدلے ان کا اجر ان کو دے گا، وکان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا بنیادی اصول ہے کہ ہم سے یہ کہا گیا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے تم کو ان سب کے اوپر ایمان لانا ہے۔ یہ بات یہاں فرمائی گئی کہ لا نفرق کو بین احد من رسول ہی۔ اب غور کیجئے گا، ابھی ایمان کا تیسرا جز نہیں آیا ہے، اس کا ذکر میں بعد ہی میں کروں گا، آ رہا ہے اسی آیت میں، مگر اب ایمان لانے کے بعد جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ دوسری آیت میں ایمان کے اجزاء اور اس کے لوازمات، تو اجزاء کا ذکر تو آ گیا مگر ایمان لانے کے بعد کیا پہلا عمل ہوگا؟ وقالو سمعنا واطعنا۔ ایمان لائے تو ایمان لا کے گھر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ ایمان لا کے کہا کہ سمعنا واطعنا، ہم کو آپ جو بھی اب حکم دیں گے اب ہم اس کو سنیں گے اور اطاعت کریں۔ دیکھیں مومن کا کام یہ نہیں کہ ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اور کہہ دیا میں ایمان لے آیا، اور اس کے بعد جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو قیل و قال شروع کر دیا، اس میں حجتیں شروع کر دی، اس میں کٹ بحثیاں شروع کر دی، اس میں اس کی منشگافیاں کرنا شروع کر دی، اس کا راستہ ہے تو یہ طریقہ یہ نہیں، سمعنا واطعنا، جو حکم آ گیا ہم سنیں گے اور اطاعت کر دیں گے۔ انما کان قول المؤمنون، و سورہ نور کی آیت یاد کیجیے، ہم مطالعہ کر چکے ہیں اس ساتھ، انما کان قول المؤمنون اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مومنوں کا کام تو یہ ہے، صرف یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کیا کہیں وہ؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور وہی فلاح پانے والے ہیں، بس وہ اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے لوگ صرف وہ ہیں۔ سورہ مائدہ کی وہ بھی آیت یاد کیجئے، میں آپ کو سنا چکا ہوں دو تین دفعہ اس سال پہلے، کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وہ بات یہاں بھی آئی ہے، اے لوگوں اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اللہ نے تمہیں دین کی شکل میں دی ہے، اور یہ تم نے اللہ کے ساتھ ایک میثاق کیا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس وقت کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی واحد معبود، ہم صرف تیری بندگی کریں گے، تیرے علاوہ کسی کے احکام نہیں مانیں گے، اور لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کہتے ہیں محمد رسول اللہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تیرے پیغام ہم تک پہنچنے کا ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو وہ کہیں گے، جس کا وہ حکم دیں گے، جس چیز سے وہ روکیں گے ہم رک جائیں گے، جس کا حکم دیں گے وہ ہم کریں گے۔ یہ عہد جو ہم اللہ سے کرتے ہیں اسی کو فرمایا کہ نعمت، واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بھی، اس کو تم سمعنا واطعنا، تم نے کہا تھا سمعنا واطعنا، واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تو یہ سمعنا واطعنا کا بڑا طویل مضمون ہے، اس میں ہم بہت مفصل گفتگو اس سال کر چکے ہیں الحمدللہ، اطاعت رسول کا آپ کو موضوع یاد ہوگا، اس میں ہمارے ایک گھنٹے کے ہیں کیسٹ موجود ہے، آپ اس کو لے لیجئے گا، مگر میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ مومن کا ایمان لانے کے بعد پہلا قول کیا ہے، سمعنا واطعنا، اے اللہ میں نے جو کچھ سنا تیری طرف سے جو حکم آئے گا بغیر چوں چرا۔ وہ جو بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہی کہ اگر تیرے حکم کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی تو میں کہوں گا تیرا شکر اور احسان، اور اگر تیرے حکم کی حکمت میری سمجھ میں نہ آئی تو میں کہوں گا اے اللہ میری عقل کا قصور ہے، میری عقل میں کوئی کمی ہے، ورنہ نعوذ باللہ تیرے احکامات میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ یہ انداز ہے جو ہم کو پیدا کرنا ہوگا۔ یہ بات میں آپ سے اتنی سختی سے کہہ رہا ہوں کہ آج انشاءاللہ آگے چل کر جو دوسرا پروگرام ہے نظم کے متعلق میرا، میں اس سمعنا واطعنا کے موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا انداز سمعنا واطعنا والا نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ٹھنڈی پھولوں کی سیج ہے کہ ہم تحریک کے کارکن بن گئے ہیں اور ہم نے فارم بھر دیا ہے اور ہم میٹنگوں میں آ جاتے ہیں اور معاملہ بس ہوتا ہے۔ نہیں حضرات، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، ہم نے سمعنا واطعنا کا ایک عہد کیا ہے، پہلے اللہ سے کیا ہے، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، اور پھر اس تحریک میں شامل ہو کر اس تحریک کے ذمہ داران سے ہم نے ایک سمعنا واطعنا کا عہد کیا ہے،
اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، مستقل اپنا ایک جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہم اس سمینا و تانا کے عہد کو پورا کر رہے ہیں. میں اس طرف انشاءاللہ بعد میں اشارہ کروں گا. یہ ہاں آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ایمان لانے کے بعد پہلا قول کیا تھا کہ سمینا و تانا، اور دوسرا قول کیا تھا؟ غفرانا کا ربنا و الیک المصیر. یعنی یہ سماع و اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد، اور اللہ کے سارے احکامات کو بے چوں چرا ان پر عمل کرنے کے بعد، یہ گھمنڈ پیدا نہ ہوا دل کے اندر کہ ہم تو بڑے، ہم تو مومن صادق ہو گئے. وہ جو میں نے بات آپ سے عرض کی کہ ہم تو جنت کے حقدار ہو گئے، اب تو حوریں ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھولے انتظار کر رہی ہوں گی کہ تشریف لائیے. نہیں، اس کے بعد جذبہ پیدا ہوا وہ یہ پیدا ہوا کہ اے اللہ ہم تو بڑے قصوروار ہیں، اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں. وہ فرانکا، یہاں امین احسن اصلاحی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اگر آپ ان کی تفسیر پڑھیں، انہوں نے کہا غور کیجئے اس دعا کے الفاظ پر کہ الفاظ صرف یہ ہیں غفران کا، اے رب تیری مغفرت. یعنی انہوں نے کہا کہ آدمی کے اندر اتنا ہیجان پیدا ہونا چاہیے کہ اس کو یہ فرصت نہ ملے کہ وہ اپنا پورا جملہ ادا کر سکے. جملہ پورا کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں. تو لفظ طلبگار نہیں آیا، صرف یہ کہا غفرانک، اے اللہ تیری مغفرت. انہوں نے کہا کہ اس کو اپنے قصوروں کا اتنا شدت سے احساس ہوا سمینا و اتانا کہنے کے بعد، اپنی کوتاہیوں کا ایسا. یہاں امین احسن اصلاحی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اگر آپ ان کی تفسیر پڑھیں، انہوں نے کہا غور کیجئے اس دعا کے الفاظ پر کہ الفاظ صرف یہ ہیں غفرانک، اے رب تیری مغفرت. یعنی انہوں نے کہا کہ آدمی کے اندر اتنا ہیجان پیدا ہونا چاہیے کہ اس کو یہ فرصت نہ ملے کہ وہ اپنا پورا جملہ ادا کر سکے. جملہ پورا کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں. تو لفظ طلبگار نہیں آیا، صرف یہ کہا غفرانک، اے اللہ تیری مغفرت. انہوں نے کہا کہ اس کو اپنے قصوروں کا اتنا شدت سے احساس ہوا سمینا و اتانا کہنے کے بعد، اپنی کوتاہیوں کا ایسا احساس ہوا کہ وہ رب کے سامنے گڑگڑا کے کہہ بیٹھا غفرانک، اے رب تیری مغفرت. یہ بھی نہ کہہ سکا کہ اے رب میں تیری رحمت کا اور مغفرت کا طلبگار ہوں، اس نے خالی غفرانک کہا، اے رب تیری مغفرت کے طلبگار ہیں. کوئی گھمنڈ نہیں کرتے، کوئی غرہ نہیں کرتے، کوئی دعویٰ نہیں کرتے، ڈرتے ہیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. سورہ فرقان میں بات ہم پڑھائے کہ وہاں ساری صفات بیان کرنے کے بعد کہا گیا کہ ہمارے ان بندوں کا انداز پھر یہ ہے کہ اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے. وہی انداز یہاں، غفرانک، اے رب ہمیں مغفرت دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، آخرت کا مضمون اب آ گیا، وہ جو تیسرا ایمان کا جز تھا اب آ گیا. اے اللہ ہمیں اس بات کا احساس ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیں پلٹنا تیری طرف ہے. ایک دن ایسا آئے گا جب ہمیں اپنے سارے اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی. اے اللہ اس دن ہم تیری مغفرت کے سب سے زیادہ طلبگار ہوں گے، اے اللہ ہمیں وہ مغفرت عطا فرما. تو یہ ہے ایمان، اس کے لوازمات اور اس کے اجزاء جو دوسری آیت میں آئے. تیسری آیت میں ایک پہلا جملہ معترضہ آیا، چونکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، وہاں یہ بات آ گئی تھی کہ ایک شبہ پیدا ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دل میں کہ کہیں ہماری دل کے وساوس کی پکڑ تو نہ ہوگی. چنانچہ یہاں فرمایا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس سے زیادہ، جتنی اس کی مقدرت ہے اس سے زیادہ بار نہیں ڈالتا. یہ بات اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمائی ہے. دو میں مثالیں پیش کرتا ہوں. سورہ آراف میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ابھی یہ ٹکڑا چل رہا ہے، جملہ نہیں مکمل ہوا، ایک بیچ میں وہاں بھی جملہ معترضہ آیا. جملہ یہ تھا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون، یہ بات کہنا تھی کہ جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیکی کا کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. بیچ میں ٹکڑا لایا گیا،
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون.
واضح کر رہا ہے کہ ہم کسی نفس کے اوپر اس کی مقدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے.
سورہ مومنون میں یہ بات فرمائی گئی، ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون.
ہر چیز لکھے جا رہے ہیں اور ہم قطعاً ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کریں گے. جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بار اٹھا سکتے ہیں اتنا ہی بار ان کے اوپر ڈالا جائے گا. تو یہ اللہ نے اپنے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بار نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، دوسرا قاعدہ بیان کیا، ہر نفس کو وہ ملے گا، لہا وہ اس کو ملے گا اجر جو کہ اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس سے اس چیز کی بات پرس ہوگی جتنا وہ جو کام اس نے کیا، یعنی جتنا اس نے نیکی کا کام کیا اس کی اس کو جزا ملے گی، جو برائی کا کام کیا وہ اس سے پوچھا جائے گا. یہ جو قرآن کا اصول ہے کہ بلا تذر و واضر تم بزرا اخرا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. ایک جگہ فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، تم ہر نفس جو ہے اللہ کے ہاں مرتہن ہے، رہن میں ہے، گروی رکھا ہوا ہے اس چیز کی بنا پر جو وہ اپنے عمل کی بنا پر جو وہ عمل کرتا ہے. جو نیکیاں کماتا ہے اس کا اجر، اور جو برائیاں کماتا ہے اس کی سزا. اور وہاں پھر قاعدہ کلیہ دوسرا بیان کر دیا گیا ہے، جو اس کا مقدار کا پیمانہ ہے وہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا ابھی حال ہی میں کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، برائی کا بدلہ کتنا جتنی برائی کی، اور نیکی کا بدلہ کتنا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کے لیے 10 نیکیاں. ایک جگہ فرمایا 700 نیکیاں. روزے کے لیے فرمایا کہ اس کا اجر تو میں ہی جانتا ہوں کہ کتنا دوں گا. تو نیکی کے معاملے میں تو جگہ جگہ فرمایا کہ ہم بڑھا کر اجر دیں گے. برائی کے لیے فرمایا جتنی برائی کرو گے اتنا ہی تمہیں بدلہ ملے گا. تو جو کچھ تم کماؤ گے اپنے لیے کماؤ گے، جو برے کام کرو گے وہ اپنے لیے کرو گے. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. اور یہ قاعدہ کلیہ بیان کرنے کے بعد اب یہ دعا تلقین کی گئی کہ مومنین تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. تم اللہ سے دعا مانگو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. غور کیجیے گا اس دعا کی جامعیت پر کہ انسان اگر خلوص نیت سے، غور کیجیے گا، اگر انسان خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے تو چونکہ وہ بشر ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کل بنی آدم خطاؤن، سارے آدم کی اولاد جو ہیں خطا کار ہیں، لہذا اس سے بشری کمزوری کی بنا پر جو غلطیاں ہو سکتی ہیں وہ دو قسم کی ہو سکتی ہیں، یا تو نسیان کہ بھول جائے کہ اللہ نے کوئی حکم دیا تھا اس سے بھول ہو گئی، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کام نہ کر سکا، اور یا خطا کہ وہ کرنا چاہتا تھا صحیح کام مگر بشری کمزوری کی بنا پر اس سے کوئی غلطی ہو گئی. تو یہاں دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا کہ تم اپنے رب سے یہ دعا مانگو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب اگر ہم سے بھول ہو جائے، ہم بشر ہیں رب، اگر ہم سے بھول ہو جائے، چوک ہو جائے، ہم سے خطا ہو جائے تو اے رب ہمیں اس پر رب کرنا تھا. اور کیا کہا گیا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اسر کے ذرا معنی غور کیجیے گا، اسر کا معنی ہے ذمہ داری، کوئی بوجھ. سورہ آل عمران میں بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ قالا اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم میری اس عہد کا اقرار کرتے ہو اور یہ جو ذمہ داری میں نے تمہارے اوپر ڈالی ہے اس کو اٹھاتے ہو. اسر کے معنی ذمہ داری ڈالنا. تو یہاں یہ بات کہی گئی کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے رب ہماری اس شریعت میں، ہمارے اس دین میں جو تو احکامات دے ہمیں، تو اے رب ہمارے پر ویسے ذمہ داریاں نہ ڈال دینا جیسے کہ تو نے پچھلی قوموں کے اوپر ڈالی تھی. اب یہ کہ شریعت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ شریعت یسرت بیان کی گئی ہے، آسانی والی شریعت، یہ دین فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ دین فطرت ہے، عین انسان کی طبیعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس دین کو وضع کیا ہے. ورنہ پچھلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات صرف ان کو سزا دینے کی غرض سے ایسے قوانین نافذ کیے تھے کہ آپ سنیں تو دہل جائیں. معرف القرآن میں پڑھ رہا تھا، وہاں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے دو مثالیں دی ہیں کہ اگر کسی کپڑے پر کوئی گندگی پڑ جاتی تھی یہود کے، تو اس کی پاکی کی ترکیب یہ نہیں تھی کہ دھو ڈالا تو پاک ہو گیا، وہ کپڑا وہاں سے کاٹنا پڑتا تھا. جہاں گندگی پڑے گی اس کو آپ کاٹیں گے تو پاک ہوگا، ورنہ نہیں پاک ہوگا. توبہ اگر کرنی ہے تو توبہ کی ایک ترکیب یہ تھی کہ قتل کرو، جان دو گے تو توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اسی قسم کی جو شریعت کی سختیاں تھیں وہ پچھلی امتوں پہ گزر چکی ہیں. یہاں یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو ہماری شریعت میں ایسی کوئی سختی ہمارے پر نہ ڈال. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. پہلی بات تھی شریعت کے متعلق کہ اے اللہ تو اس شریعت میں کوئی سختی ہمارے پر نہ ڈال. اور اب بات یہ آ رہی ہے کہ شریعت ہو گئی وضع، اللہ تعالیٰ نے دین یسرت بنا دیا، دین فطرت بنا دیا، اب پھر اپنی ذات کے لیے کہا جا رہا ہے یہ اللہ اس دین فطرت کے تحت جو تو ہمارے پر ذمہ داری ڈالے تو اتنی ہی ڈال جتنی ہمیں اس کے اٹھانے کی سکت ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، ہمیں اتنی ہی ذمہ داری دے جتنی ہم اٹھا سکتے ہیں. غور کیجیے گا، یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی، یہ نہیں کہا گیا کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے ٹھنڈے ٹھنڈے سو جانا اور جنت کا انتظار کرتے رہنا اور جنت تمہیں مل جائے گی. نہیں، وہاں تو یہ فرمایا گیا کہ ولا نبلونکم، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مگر اس کے فوراً بعد کیا کہا گیا، ولا نبلونکم بشیء من الخوف، آزمائیں گے تو صحیح، بے شیم، مگر تھوڑے سے خوف سے، تھوڑے سے جو سے، تھوڑے سے نقص من الاموال والانفس والثمرات، آزمائیں گے، تمہاری آزمائشیں آئیں گی، تمہیں امتحان دینا ہوگا. ولا یعلمن اللہ الذین آمنوا ولا یعلمن المنافقین فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین. سورہ عنکبوت میں فرمایا
الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون.
چھوڑ دیے جاؤ گے، یقولوا آمنا باللہ، ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوڑ دی جائیں گے، کہیں گے آمنا باللہ وهم جو وهم لا یفتنون، اور ان کو ہم آزمائیں گے نہیں، نہیں ہم ضرور آزمائیں گے. فرمایا کہ فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ان میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد اس کے تقاضوں پر پورے اترتے ہیں. مگر یہ وعدہ کیا البتہ کہ جب تمہیں آزمائیں گے تو بے شیم، تمہیں ایک تھوڑی سی چیز سے اتنی تمہاری آزمائش ہوگی جتنے تم سہ سکو گے. اسی کی دعا کی یہاں تلقین کی گئی کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے رب جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، جتنی ہمارے اندر قوت ہے، جو ہم برداشت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پر کوئی بار نہ ڈال. اور اب یعنی یہ اللہ سے دعا مانگنے کے بعد کہ ہماری بھول چوک کو معاف کر دے، ہماری شریعت آسان کر دے، ہمیں اتنا ہی بار ڈال جتنا ہم سہ سکے. اب پھر وہ بات آ گئی کہ کوئی غرہ نہیں ہے، کوئی گھمنڈ نہیں ہے، اس بات کا بار بار اعتراف ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی، اور اس غلطی کو معاف کرنے والا تو، اے رب تو ہی ہے جو ہمیں معافی دے سکتا ہے. کہ حضرات معافی کی بات اس لیے بار بار آ رہی ہے، الحمدللہ یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، میں نے خاص طور پہ اس رکوع کی یہاں اسی مناسبت سے اس کو چنا ہے کہ آج آپ کو احساس ہے کہ 20ویں شب ہے، انشاءاللہ کل سے اللہ نے چاہا تو یہ آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، یہ مغفرت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے. اب وہ عشرہ شروع ہو رہا ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم سے گردنوں کو چھڑانے کا عشرہ ہے. یہ وہ عشرہ ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ رات رات بھر خود بھی جاگتے تھے اور دوسروں کو بھی جگایا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو، اور اللہ کے حضور مغفرتیں چاہا کرتے تھے. یہ وہ عشرہ شروع ہو رہا ہے، یہ وہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے جس رمضان کے مہینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ خاک آلود ہو اس کی ناک جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور مغفرت حاصل نہ کی، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جو الحمدللہ جس میں آج ہم موجود ہیں، اس مہینے کی مناسبت سے غور کیجئے گا کہ کتنا یہاں مغفرت پہ زور ہے. تین دعائیں تلقین کی گئیں، وعفو عنا، اے اللہ ہمارے ساتھ اف اور درگزر کا کام لے، وقفل لنا اور ہمارے پر مغفرت فرما، ورحمنا اور ہمارے پر رحم کر. تین الفاظ ہیں، بظاہر ہی ہم استعمال کرتے ہیں عام بول چال میں تو ایک ہی معنوں میں آتے ہیں، مگر ان میں فرق ہے. عفو کے معنی ہیں کسی چیز سے چشم پوشی کرنا، کسی چیز سے درگزر کرنا، علم میں آ گئی ہے معاف کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اے رب ہمارے ساتھ اس چشم پوشی کا رویہ اختیار کر، ہمارے پر مغفرت کر. مغفرت کے دراصل معنی ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا، یعنی علم میں کوئی بات آئی اس کو ڈھانپ دیا. یہ مغفرت کا وہ تصور ذہن میں لائیے، وہ جو پیاری حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن منظر یہ ہوگا کہ ایک انسان ہوگا، اللہ تعالیٰ اور فرمایا، وہ بھی حدیث یاد کر لیجئے، حساب کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان بالمشافہ حساب ہوگا، کوئی تیسری شخصیت بھی اس میں نہیں ہوگی، اللہ ہر شخص کا حساب دو بدو خود لے گا. یہ صورت ہوگی قیامت میں حساب کی. تو وہ جو حساب کی صورت وہاں پیش آ رہی ہے، اس میں وہ منظر ذہن میں لائیے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو یوں اپنے قریب کر کر، اب اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کیسے قریب کرے گا، اس تفصیل میں نہ جائیے گا. روایت یہ کہتی ہے کہ یوں قریب کر کر اللہ تعالیٰ ایک انسان سے کہے گا کہ اے میرے بندے، تو نے فلانا برا کام کیا. اب وہ ادھر ادھر دیکھا گا، اب یہاں تو بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں، کہے گا ہاں رب کیا، تو نے یہ کیا ہاں رب کیا، تو نے یہ کیا ہاں رب کیا. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو گناتے چلے جائیں گے اور وہ ہاں کہتا چلا جائے گا اور سمجھے گا کہ آج تو میں مر گیا. یہ علیم و خبیر تو ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ کہے گا سارے گناہ گنانے کے بعد کہ اے میرے بندے، دنیا میں میرے تیرے ان کاموں کے اوپر پردہ ڈالے رکھا، آج بھی پردہ ڈال دیا اور جا تجھ کو معاف کیا. غفور اور رحیم ہے نا، وہ پردہ ڈال دیا ہے، اس نے اپنی مغفرت سے ڈھانپ لیا ہے. تو یہ وہ مغفرت کا انداز، وغفر لنا، اے رب ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، اے رب ان سے چشم پوشی کر، ان کو ڈھانپ دے. ورحمنا، اے رب ہمارے پر رحمت کر. رحمتی وسیعت کلا شے، فرمایا کہ میری رحمت تو ہر چیز پر چھا گئی ہے، تو اسی رحمت کا واسطے دیا جا رہا ہے کہ اے رب ہمارے پر رحم کر. یعنی رب سے گڑگڑاہٹ ہے، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے وہ رب جس کی وہ خصوصیات سامنے آ چکی ہیں. اور آخر میں دعا کیا تلقین کی گئی، انت مولانا، اے رب تو ہی ہمارا مولا ہے. مولا کے معنی آپ رفیق کے کر لیجئے، ساتھی کے کر لیجئے، مددگار کے کر لیجئے، مگر ہمارا مولا دراصل وہ ہستی کہ جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے تو آپ پلٹ کے اس کے اوپر اس کے پاس جائیں. یعنی آپ تصور میں بلائیں، چھوٹا بچہ ہے کہیں کھیلنے کے لیے نکلا ہے، اس کو کوئی خطرے کا احساس ہوا ہے، پلٹ کے کہاں جا رہا ہے؟ ماں کی گود میں پلٹ کے گیا ہے. اور جب ماں کی گود میں چلا گیا ہے تو اس کو یہ احساس ہو گیا کہ اب میں بس آ گیا، ایک حفاظت میں آ گیا، اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو مولا کا وہ تصور لائیے کہ وہ ہستی جس کے آپ پلٹ پلٹ کر جس کے پاس جائیں وہ ہے مولا. تو فرمایا انت مولانا، اے رب تو ہمارا مولا ہے. اور جب انت مولانا کہیں تو وہ قرآن کے الفاظ ذہن میں لائیے، فنعم المولا ونعم النصیر. سورہ حج کے آخر میں فرمایا کہ کیا ہی خوب ہے تو ہمارا مولا اور کیا ہی پیارا ہے تو ہمارا مددگار. تو وہ بات یہاں کہی گئی کہ انت مولانا، اے رب تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اے رب تو ہمیں کافروں کے اوپر مدد عطا فرما. حضرات اس آخری ٹکڑے پہ جو آسانی سے نہ گزر جائیے، بات ہو رہی تھی سماع و اطاعت کی، بات ہو رہی تھی مغفرت کی، بات ہو رہی تھی عفو درگزر کی، بات ہو رہی ہے رحم کرنے کی، بات ہو رہی ہے مولا ہونے کی. ذکر کیا آ گیا؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے رب ہمیں کافروں کے اوپر مدد دے. کیا معنی ہے اس کی؟ یہ کافروں کا ذکر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ ہمیں کافروں کے خلاف مدد کی کہاں سے ضرورت پیش آ گئی؟ حضرات اس لیے پیش آ گئی کہ دراصل ہمارے ایمان کے دو ہی تو اجزاء ہیں. ہمارے ایمان کے دو اجزاء ہیں، ایک ایمان باللہ و بالرسول اور دوسرا جہاد فی الاسلام. یہی دو اجزاء ہیں. انما المؤمنون الذین، سورہ حجرات کی وہ آیت یاد کیجیے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ و رسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم و انفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. کہ مومن تو دراصل وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، اور ایمان کون سا لائے؟ کہ ایمان لانے کے بعد ان کے دل میں کوئی شک کا کانٹا نہ پڑا، ایک لمحے کے لیے ان کو پھر کبھی یہ خیال نہ آیا کہ واقعی کہ اللہ ہمارا موجود ہے. ان کو ایک لمحے کے لیے یہ خیال نہ آیا کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے یہ 90% احکامات تو مجھ کو بڑے پسند آتے ہیں، بہت خوب ہے، کیا عمدہ دین ہے آپ کا، مگر یہ 10% احکامات، جو 10% احکامات ہیں، مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ شاید اسی زمانے کے لیے آئے تھے. ایک لمحے کے لیے انہوں نے اپنی زبان سے یہ جملہ نہ نکالا کہ یہ کیا وحشیانہ، یہ کیا عرب کے قبائل کے نظام کے قوانین تم ہمارے اوپر آج 1400 سال کے بعد نافذ کرنا چاہتے ہو. یہ شک کے کاٹے ان کے دل میں ایک لمحے کے لیے نہ پڑے. ثم لم یرتابوا، جب وہ ایک دفعہ ایمان لے آئے تو صدق دل کے ساتھ ایمان لے آئے. تو ایمان کا پہلا جز کیا کہ بالکل مکمل راسخ نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا جائے، اور اس کا دوسرا جز کیا کہ بجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے. تو حضرات یہ جو ایمان جس کا یہاں یہ لوازمات و تقاضے بیان کیے گئے، ابھی جس ایمان کے نانے کے بعد آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ کہیے کہ سمعنا و اطعنا، جو حکم آئے گا اس کو ہم اس پر عمل کریں گے، جس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ کہنے کے بعد اور عمل کرنے کے بعد اپنے دل کے اندر کوئی غرہ پیدا نہ کیجیے، قطعاً ایک لمحے کے لیے یہ خیال پیدا نہ ہو کہ میں نے یہ ایمان لانے کے بعد کسی کو پر کوئی احسان کیا ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، میرا کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے کہ میں ایمان لیا ہوں، قطعاً نہیں. بلکہ انداز یہ کہ اے رب ہم تو بشر ہیں، ہم سے تو غلطیاں ہو رہی ہیں، اے رب تو ہمیں معاف فرما دے. یہ سب کرنے کے بعد اب یہ بھی احساس ہو کہ جب ہم ایمان لائے ہیں تو ہمیں اس دین کی سربلندی کے لیے، ہمیں اس دین کی اقامت کے لیے، ہمیں اس دین کی اشاعت کے لیے، ہمیں اس دین کی تبلیغ کے لیے کام کرنا ہوگا. وہ جو بات سورہ شروع میں میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ وہاں جملہ یہ تھا کہ وہ نقیم الدین، یہ حکم جو ہم نے دیا تھا نوح کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اور جو حکم ہم نے دیا تھا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ حکم یہ تھا کہ نقیم الدین، اس دین کو قائم کرو. اور جب اس دین کو تم قائم کرنے نکلو گے تو وہ پھر مضمون سامنے لائیے. پھر آگے بات کہی گئی تھی کہ قبر علی المشرکین ما تدہم الیہ، کہ مشرکین کو تو یہ بات بڑی ناگوار گزرے گی جب تم اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے نکلو گے، تو مشرکین اس کو ٹھنڈے پیٹ برداشت نہیں کر سکتے. اس آیت کو سامنے لائیے سورہ صف کی، کہ وہاں فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. اللہ تو وہ ہستی ہے کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر بھیجا کہ اس کو سارے ادیان پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، اور جب یہ اللہ کا دین نافذ ہونے چلے گا تو یہ مشرکوں کو ناگوار گزرے گا. یہ بات میں نے آپ سے بارہا عرض کی کہ ایک وقت میں ایک ہی نظام زندگی ہو سکتا ہے، اور چونکہ اسلام دین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ پورا نظام زندگی ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔ لہذا جب آپ اس کے نفاذ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں گے تو وہ لوگ جو موجودہ نظام کے دعوے دار ہیں، وہ لوگ جن کی منفعتیں اس نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ ٹھنڈے پیٹ آپ کی اس اقامت دین کے فریضے کو برداشت نہ کریں گے، وہ آپ کے سامنے ڈٹ کر آ جائیں گے۔ وہ بات بار بار میں آپ سے کہتا ہوں، مگر اس کو نہ بھولا کیجئے کہ یہ لوگ ابو جہل آج بھی ہیں موجود۔ اگر بدر کے میدان میں ابو جہل آ گیا تھا اور اگر اس نے گردن کٹوا دی تھی تو آج بھی ابو جہل موجود ہیں، اور آج بھی وہ اسی شدت سے موجود ہیں کہ اپنے دین کے لیے اور اپنے نظام زندگی کے لیے وہ آج بھی گردنیں کٹوانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کو ان کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو وہ انداز پیدا کرنا ہوگا جو سورہ آل عمران کی آخری آیت میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا اور مصابرت کرو۔ یہ چیز میں نے آپ سے عرض کی ہے، مصابرت کیا ہے؟ صبر تو میں نے کر لیا، مصابرت یہ ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں اور میرا مخالف دشمن صبر کر رہا ہے، اس کا صبر میرے صبر سے ٹکرا رہا ہے۔ اگر میں تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں، اگر میں اپنے اوقات لگا رہا ہوں، اگر میں اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہوں، اگر میں اس تحریک کے نظام میں شامل ہوا ہوں اور کچھ اپنا تھوڑا سا وقت اور کچھ پیسے دے رہا ہوں ان کو اور کچھ اپنی صلاحیتیں یہاں لگا رہا ہوں، تو میں نے سمجھا میں نے بڑا چیر مار لیا۔ وہ جو دوسرے نظام کے لوگ ہیں، تحریکیں ہیں، جو دعوے دار ہیں سوشلزم کے اور کمیونزم کے اور سارے ازموں کے، وہ بھی پیسے لگا رہے ہیں، وہ بھی وقت لگا رہے ہیں، وہ بھی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، اور شاید آپ سے بہت زیادہ لگا رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے راہ میں چار پیسے دے کے میں نعوذ باللہ اللہ پہ میں نے کو بڑا احسان کر دیا، یہ نہ سمجھیے۔ آپ نے تو تھوڑا صبر کیا ہے، آپ نے تو اپنے نفس کے اوپر تھوڑا سا مشاقہ برداشت کیا ہے۔ آپ کے جو مخالفین ہیں بہت زیادہ مشاقہ برداشت کر رہے ہیں، ان کے صبر سے آپ کا صبر کا ٹکراؤ ہے۔ یہ مصابرت ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ اس مجاہدے میں فرمایا کہ اس مجاہدہ کرنے کے لیے دعا مانگو اللہ سے، کوشش تو اپنی سی کر لو مگر پھر یہ گھمن نہ آئے کہ ہم ان کے اوپر غالب ہو جائیں گے۔ اس مجاہدے میں کامیاب ہونے کے لیے بھی تمہیں اللہ ہی سے دعا کرنی ہوگی، فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کے آگے تمہیں گڑگڑانا ہوگا کہ اللہ اس جہاد میں تو ہی ہمیں ان کافروں کے مقابلے میں مدد دے سکتا ہے۔ تو حضرات یہ بڑا اہم نقطہ غور کیجئے گا آپ کہ ایمان کا ذکر آ رہا تھا، سمع اطاعت کا ذکر آیا تھا، اللہ سے مغفرت کی طلب کا ذکر آیا تھا، تو جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اشارہ کر دیا گیا کہ جب یہ کام تم کرو گے تو تمہیں اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا۔ تو آئیے دیکھیے، مطالعہ کیجئے، پھر غور کیجئے کہ ان تین آیات میں کیا مضمون آیا۔ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ گو کہ اس کا رابطہ اس کی بالکل پچھلی آیت کے ساتھ بھی ہے، اس کا رابطہ سورہ بقرہ کے مضامین کے ساتھ بھی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تو دین کا ایک جامع پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سامنے آیا ہے۔ اور پیغام یہ ہے کہ اے لوگوں، جس کے اوپر تم جس ہستی کے اوپر ایمان لائے ہو، اس کی صفات تو یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک، ہر چیز پر مکمل اختیار رکھنے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کا حساب لے سکتا ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے چھوڑ دے، اس کے اختیار کلی میں۔ اس معبود پر تم ایمان لائے، وہ تمہارا اللہ، اس کی تم اطاعت کرتے ہو، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہو، اس کا پیغام تمہارے سامنے آیا ہے۔ اب یہ پیغام جب آیا ہے، جب تم نے آمنا اور صدقنا کہا ہے، تو اس کے لوازمات یہ ہیں اے لوگوں کہ تمہیں سماع اطاعت کرنا ہوگی، تمہیں سننا ہوگا اور اطاعت کرنا ہوگی۔ دیکھیے یہ تو آپ کا حق ہے، بلکہ حق نہیں، یہ بات شاید میں نے پہلے بھی آپ سے کہی ہے کہ یہ تو آپ کا فرض ہے کہ آپ یہ پتا کرنے کی کوشش کریں کہ میرا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ تو آپ کا فرض ہے کہ آپ پتا کرنے کی کوشش کریں، اس کی کھوج میں مستقل لگے رہیں۔ مگر جب ایک دفعہ یہ بات آپ کے سامنے آ جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے قطن ایک لمحے کی گنجائش نہیں ہے کہ اب آپ اس میں می اور میخ نکالنے کی کوشش کریں، اب اس میں قیل و قال کا رویہ اختیار کریں، نہیں، آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کو تو یہ ہے کہ سماع و اطاعت، سنو اور اطاعت کرو۔ تو سماع و اطاعت کرنی ہوگی، اور سماع و اطاعت کے دوران آپ کو جہاد کرنا ہوگا، اپنی مال سے بھی جہاد کرنا ہوگا اور اپنی جان سے بھی جہاد کرنا ہوگا۔ آپ کا مقابلہ پیش آئے گا کفار سے، آپ کے سامنے ہر وقت ایک محاذ کھڑا ہوگا۔ مومن کی زندگی محاذ سے کبھی آری نہیں ہوتی، جس مومن کی زندگی محاذ سے آری ہے، جو مومن کوئی لڑائی نہیں لڑ رہا وہ مومن نہیں ہے، اس کے ایمان میں یقیناً کوئی کمی ہے، کوئی کھوٹ ہے، کوئی کمی ہے۔ آپ غور کیجئے گا اس بات پہ، میں آپ سے کیا بات کہہ رہا ہوں، مومن کی زندگی مسلسل ایک کشمکش کی زندگی ہے۔ تو آپ کو ایک مجاہدہ کرنا ہوگا، اور اس مجاہدے کے دوران اور اس کے بعد آپ کو یہ غرہ نہ آئے دل میں کہ کہیں میں نے تو بہت بڑا کام کر دیا۔ آپ کے سامنے وہ مثال آئے کہ 23 سال کی جان گسل زندگی گزارنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا حکم آیا، اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو مقام آ گیا کہ لوگ در فوج اس دین میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی ہے، تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اللہ کے حضور استغفار کیجئے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دن میں میں 100 بار اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ گئے ہیں، تو پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے، آپ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے لوگوں کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ مثال ہے، وہ سنت ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد اس پہ کوئی گھمنڈ نہ ہو، بلکہ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے کیا کہہ رہا ہو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ حضرات، یہ وہ انداز ہے جو ہمارا دین ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں میرے اور آپ کے اندر پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔